جی.
عن عبادة بن صامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.
یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. نبی علیہ السلام کے صحابی عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من شاہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمد عبدہ ورسول. یہ کچھ گواہیاں ہیں، ان کو سمجھو، یہ گواہیاں جنت کا راستہ ہیں. پہلی گواہی من شاہد ان لا الہ الا اللہ، جو شخص یہ گواہی دے کہ کوئی معبود حق نہیں ہے صرف اللہ، سچا معبود، معبود حق صرف اللہ ہے، اس کے سوا جتنے معبود ہیں سب باطل، سب باطل جھوٹے جو لوگوں نے بنا رکھے، لوگوں نے بنا رکھے حجر کو، شجر کو، شمس کو، قمر کو، اور پھر مختلف درگاہوں کو، کراچی کی درگاہ، اجمیر کی درگاہ، لاہور کی درگاہ، پاک پتن کی درگاہ، گولڈا کی درگاہ، اور پتہ نہیں کون کون سی، کوئی زندہ کوئی مردہ. فرمایا کہ گواہی دے کوئی سچا معبود نہیں سوائے اللہ کے، سب جھوٹے ہیں، معبود حق صرف ایک اللہ ہے. آئیے غور کرو شاہدہ کا معنی کیا، گواہی دے. گواہی جانتے ہیں کیا ہوتی؟ گواہی دینا ضروری. گواہی کیا ہے؟ گواہی نمبر ایک علم کا نام ہے، علم کا. علم کے بغیر گواہی نہیں ہوتی. دیکھو دنیا میں کوئی کیس ہو، عدالت میں آپ گواہ کے طور پر پیش ہوں، تو اس کیس کا علم آپ کو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وکیل یا جج آپ پر جرح کرے گا کہ آپ گواہ بن کر آئے ہیں، اس گواہی کے متعلق بتاؤ ہمیں. مقدمات پوچھیں گے، مؤخرات پوچھیں گے، بہت سی باتیں معلوم کریں گے، حالانکہ وہ دنیا کی کوئی دو ٹکے کے کسی امر کی گواہی ہوگی. تو گواہی اور شہادت علم کے بغیر نہیں چلتی، اور یہ گواہی جو ہے لا الہ الا اللہ کی، یہ اعظم الشہادہ ہے، اعظم الشہادہ، کائنات کی سب سے بڑی گواہی، جس کے عوض جنت کا سودا ہے. یہ گواہی علم کے بغیر چل جائے گی؟ یعنی یہ گواہی بس رٹتے رہے طوطے کی طرح، بس لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بس معنی معلوم نہ ہو، اس گواہی میں کیا ہے اس کا علم نہ ہو، تو کیسے معتبر ہوگا؟ من شاہدہ، جو شخص گواہی دے، اور گواہی علم کے ساتھ، گواہی علم کے ساتھ، جہل کے ساتھ نہیں. اس لیے توحید میں علم شرط ہے، جہل نہیں. بندہ جانے معلوم کرے جو کچھ کہہ رہا ہے اس کو علم ہو. اس لیے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث صحیح مسلم میں من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص کو موت کے وقت یہ معلوم ہو، کیا معلوم ہو؟ لا الہ الا اللہ کا علم ہو، اس کلمے کا معنی جانتا ہو، وہ جنت میں جائے گا. تو یہ گواہی علم کے ساتھ، جہل کے ساتھ نہیں. ایک شخص یہ کلمہ 10,000 بار پڑھ دے، معنی معلوم نہ ہو، کوئی فائدہ نہیں. فائدہ کب ہوگا؟ ایک بار پڑھو لیکن معنی کے علم کے ساتھ، جو عقیدہ ہے اس میں اس کے فہم کے ساتھ، تو اس کا فائدہ ہوگا، اللہ پاک قبول کرے گا. اور یہ گواہی، یا گواہی ذکر ہوئی، گواہی دے. اچھا گواہی میں ایک اور چیز، ایک شخص گواہی زبان سے دے دے اور دل اس کے خلاف ہو، وہ گواہی معتبر ہوگی؟ نہیں. گواہی میں زبان اور دل اور اعضاء کا عمل، ان سب کا یکساں ہونا ضروری. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ. یہ منافق آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. بتاؤ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ آپ اللہ کے رسول ہیں یا نہیں ہیں؟ تو مانا سچ ہے. اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں، رسول ہیں، پھر جھوٹا کیوں کہا گیا؟ جھوٹا باعتبار گواہی کے، کہ گواہی میں زبان، دل اور عمل یکساں ہوتے ہیں. یہ زبان سے بات کر رہے ہیں، ان کے دل میں وہ بات نہیں ہے، اور نہ اسلام کے مطابق عمل ہے، نہ اللہ کے پیغمبر کی اطاعت، جھوٹے ہیں. تو تکذیب اس خبر کی نہیں، تکذیب ان کی گواہی کی. تو گواہی میں ضروری ہے کہ جو چیز زبان پر ہو وہ دل میں ہو اور انسان کا عمل بھی اس کی ترجمانی کرے. اب لا الہ الا اللہ کی گواہی کیا ہے؟ زبان سے اقرار ہو اور دل میں سچی تصدیق ہو اور پوری زندگی عمل بھی توحید کے مطابق کرے. بڑا موقت معاملہ ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے مزید تاکید ذکر کی وحدہ لا شریک لہ. یہ وحدہ تاکید ہے اس بات کی الا اللہ کی, اور لا شریک لہ یہ تاکید ہے نفی کی لا الہ کی دوبارہ, کہ وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں. یہ گواہی کتنی موقت اور معتبر ہے. دوبارہ یہ بات کہی, اسی بات کو دہرایا. اس جملے کی حیثیت تاکید کی ہے اور ماخذ جملہ موقت وحدہ اس بات ہے, یہ اس بات کی تاکید الا اللہ کی, اور لا شریک لہ لہو نفی ہے, یہ نفی کی تاکید ہے یعنی لا الہ کی. تو لا الہ الا اللہ نفیاً و اثباتاً, کوئی معبود نہیں مگر اللہ سچا معبود, معبود حق, اور باقی سب جھوٹے ہیں. یہ گواہی دے نمبر ایک. دوسری گواہی وہ ان محمد عبدہ و رسول, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یہ گواہی دے محمد اللہ کے بندے ہیں, ایک انسان ہے. قل انما انا بشر مثلکم, کہہ دو میں تم جیسا انسان ہوں, بشر ہوں, اللہ کے بندے ہیں. اور عبدیت میں تکریم ہے, جو مقام عبدیت کا ہے بندہ ہونے کا ہے, یہ مقام فرشتے کا نہیں ہے. عبد کا مقام بہت اونچا ہے. تو آپ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول, یہ گواہی دے. اگر ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نور مانتا جو بدعی عقیدہ ہے, تو وہ اس گواہی سے انحراف کر رہا ہے. اللہ کا عبد مانے اور اللہ کا رسول مانے. رسول کون مانتا؟ رسول وہ شخص مانتا ہے جو اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کرے. گواہی ہے, اور گواہی زبان کے ساتھ, دل کے ساتھ اور عمل کے ساتھ. اب اللہ کے رسول کا نام تو لے, ایمان کا اظہار تو کرے, مگر اپنے عمل کے لیے بات کسی اور کی مانے, یہ گواہی سے انحراف. نہیں, ان کو رسول مانے, اور رسول ماننے کی دلیل کیا ہے؟ ان کی اطاعت, ان کی اطاعت کرے. اللہ کے پیارے پیغمبر کی سب سے بڑی شان یہی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ مان لیا سب کچھ مان لیا. افسوس یہ کہ ہم یہ نہیں مانتے, شان بیان کرتے ہیں کوئی شک نہیں, لیکن بعض اوقات شان بھی ایسی جس کا پیغمبر اسلام کے احترام سے کوئی تعلق نہیں. کالی کملی والے, کالی زلفوں والے, یہ کون سی شان ہے؟ پیارے ہونٹ اور پیارا چہرہ اور یہ سب باتیں درست ہیں, مگر یہ سب باتیں تابے ہیں رسول اللہ کے. جو بھی شان, مثلا آپ پوری اولاد آدم کے سردار ہیں, حق ہے, لیکن کیوں؟ کیونکہ آپ رسول اللہ ہیں. جنت میں سب سے پہلے آپ جائیں گے, حق ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ رسول اللہ ہیں. جتنے بھی شان, قیامت کے دن شفاعت کا مقام آپ کو حاصل ہوگا. کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں. قیامت کے دن مقام محمود پر آپ فائز ہوں گے, حق ہے. کیوں؟ آپ اللہ کے رسول ہیں. قیامت کے دن حوض کوثر آپ کو دیا جائے گا, حق ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں. رسول اللہ مان لیا سب کچھ مان لیا, رسول اللہ نہیں مانا کچھ بھی نہیں مانا. رسول اللہ ماننے کی دلیل کیا ہے, تقاضا کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر کی اطاعت. یہ گواہی, اور گواہی ایک ایسی چیز ہے جو زبان, دل اور عمل کی یکسانیت کا نام ہے. زبان پہ کچھ ہو, دل میں کچھ ہو, عمل کچھ ہو, یہ گواہی کے ساتھ مذاق ہو. تو آؤ اس ان ساری حدود کو سمجھو کہ دین ہم سے کیا چاہتا ہے اور کیا تقاضا کرتا ہے. ایک اور گواہی وہ ان عیسیٰ عبد اللہ و رسول, عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے, ان کو اللہ کا بندہ مانو اور اللہ کے رسول مانو. ان کو عبداللہ ماننا یہ رد ہے عیسائیوں پر. عیسائی ان کو عبداللہ نہیں مانتے تھے, بلکہ اللہ کا بیٹا کہتے تھے, ابن اللہ کہتے تھے. بلکہ بعض تو کہتے ہیں کہ اللہ خود مسیح ہے, اللہ عیسیٰ ہے, اور بعض کہتے ہیں اقانیم ثلاثہ مل کر اللہ بنتے, الہ بنتے. ایک اقنوم الہ کی ہے, ایک روح القدس کی, اور ایک ابن کی. ایک اب, ایک ابن, ایک روح القدس. اب اللہ ہے نعوذ باللہ, ابن عیسیٰ ہے, اور روح القدس جبریل. یہ تینوں مل کر ایک الہ بنتے ہیں. عیسائیوں کا عقیدہ, کوئی کہتا ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا, تو یہ سب ان کی عقائد. مگر فرمایا کہ گواہی دے کہ عیسیٰ اللہ کا بندہ ہے, عیسیٰ اللہ کا بندہ ہے, یہ گواہی دے. اللہ کا بیٹا نہیں ہے, اللہ کا بندہ ہے, یہ گواہی دے تاکہ عیسائیوں پر رد ہو جائے. وہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا مانتے, اور دیکھو میرے پروردگار کی رحمت کی وسعت. اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے تینوں عقیدے ذکر کیے, ثالث ثلاثہ, اور اللہ مسیح ہے, اور اللہ اور عیسیٰ ابن اللہ ہے, تینوں ذکر کیے. حالانکہ تینوں عقیدے چوٹی کے غلیظ ترین گندے عقیدے. ایسا انسان کسی بخشش کا مستحق ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. مگر پروردگار نے کیا فرمایا, افلا یتوبون الی اللہ, یہ لوگ اللہ کی طرف توبہ کیوں نہیں کر لیتے؟ میں نا اگر یہ بھی توبہ کر لیں اللہ ان کو بھی معاف کرے. یہ پروردگار کی رحمت اور اس کی توبہ کی وسعت. تو اس کی گواہی دے عیسیٰ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کا رسول بھی. یہ رد ہے یہودیوں پر. یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ولد زنا مانتے تھے. استغفر اللہ, اللہ کا رسول, بھلا ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ کا رسول مانو, اس کی گواہی دو. اور پھر وہ کلمتہ القاها الى مریم, اور عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہے جو بواسطہ جبریل اللہ نے مریم کی طرف بھیجا, اور اللہ رب العزت نے ان کو اپنے کلمے سے پیدا کیا. عیسیٰ کلمت اللہ نہیں ہے, بلکہ اللہ کے کلمے سے پیدا ہوئے, اللہ کے کلمے سے پیدا ہوئے. اور وہ کلمہ کن فکان, اللہ نے کن کہا اور وہ پیدا ہوئے. آپ جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے, اس لیے کلمت اللہ, اللہ کا کلمہ نہیں بلکہ اللہ کے کلمے سے پیدا ہوئے. اللہ کا کلمہ اللہ کی صفت ہے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی مخلوق ہے, اللہ کے کلمے سے پیدا ہوئے, اللہ کی مخلوق ہے, نہ کہ اللہ کی صفت. اور روح منہ, اور اس کی طرف سے روح ہے, اس کی طرف سے. یہ من ابتدائیہ ہے, بعض اس کو من تبعیضیہ مانتے ہیں, جس کا معنی اللہ کی بعض روح ہیں. یہ غلط ہے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے روح ہیں, جیسے عام اروا ہیں. ہر شخص کے جسم میں ایک روح ہے, عیسیٰ علیہ السلام جسم میں بھی ایک روح ہے. ہر شخص کے جسم میں روح اللہ کے امر سے پھونکی جاتی ہے, عیسیٰ علیہ السلام کے جسم میں بھی روح اللہ کے امر سے ڈالی گئی اور پھونکی گئی. جس طرح عام انسانوں کے جسم میں اروا ہیں, عیسیٰ علیہ السلام جسم میں بھی روح ہے. لیکن یہ تخصیص کیوں کی گئی, روح من ہو, یہ خاص کیوں کیا گیا؟ یہ تخصیص برائے تشریف ہے, عیسیٰ علیہ السلام کے ایک شرف کو اور اس کی تکریم کے لیے, اس کی تکریم اور تشریف کے لیے ان کا روح ہونا اللہ کی طرف منسوب ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جس طرح عام انسان کے جسم میں روح ہے, عیسیٰ علیہ السلام جسم میں بھی روح ہے اللہ کے امر سے. لیکن وہ روح اللہ کا بعض حصہ نہیں ہے, جیسے کہ بعض لوگ تبعیض کے قائل ہیں. نہیں, بلکہ وہ اللہ کے بندے ہیں, اور عام مخلوقات کی طرح اللہ کے مخلوق. اگر وہ اللہ کا بعض ہوتے تو کھاتے کیوں, پیتے کیوں؟ قرآن نے کھانے کا ذکر کیا, پینے کا ذکر کیا. اور بقول عیسائیوں کے, رد عیسائیوں پر ہے, پھر صلیب پر کیوں لٹکائے گئے, قتل کیوں کر دیے گئے, مصلوب کیوں ہوئے؟ اگر وہ اللہ کا بعض ہیں تو اللہ کے بعض پر کوئی غلبہ پا سکتا ہے؟ یہ ان کا رد ہے. ان تمام چیزوں کی گواہی دے یہود کے برعکس, عیسائیوں کے برعکس. اور پھر یہ بھی گواہی دے کہ جنت حق ہے, جنت حق ہے, یعنی جنت متقین کا ٹھکانہ ہے, نیک لوگوں کا ٹھکانہ ہے, اور اس وقت موجود ہے. یہ اہل سنہ کا عقیدہ ہے کہ جنت اور جہنم دونوں موجود ہیں. جنت صالحین کا ٹھکانہ, اور جہنم جو ہے وہ اشرار کا, اور بدبختوں اور بدعمل لوگوں کا ٹھکانہ, بدعقیدوں کا, مشرکین کا. اور دونوں موجود ہیں, تیار ہو چکی ہیں, دونوں موجود ہیں. جنت بھی موجود ہے اور جہنم بھی موجود ہے. اور ان دونوں کا موجود ہونا ہمارے لیے تنبیہ ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, الجنت اقرب الى احدکم من شراک نعلہ والنار مثل ذلک, کہ جنت تم سے تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے, اور جہنم بھی اتنے ہی فاصلے پر. یعنی دو چار بالشت کا فاصلہ جنت بھی اور جہنم بھی. چکنے رہو, ورنہ بعض وقت ایک عمل, زبان کا ایک قول اگر اچھا ہوگا تمہیں جنت میں پہنچا دے گا, اور بعض وقت ایک برا عمل, زبان کا ایک برا قول تمہیں جہنم میں ڈلوا دے گا. اس کے بہت سے نظائر ہیں, تفصیل کا وقت نہیں ہے. لیکن جنت اور جہنم پیدا ہو چکی ہیں, حق ہے. اور جنت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزاروں کا ٹھکانہ ہے, اور جہنم جو نافرمانوں کا اور مشرکین کا. جب یہ ساری گواہیاں دے دے, ادخلہ اللہ الجنہ علی ما کان من العمل اللہ اس کو یقیناً جنت میں داخل کرے گا, اس کا عمل جیسا بھی ہو, جیسا بھی عمل, ان گواہیوں پر اس کو یقیناً جنت کا داخلہ حاصل ہو. ہم نے ابھی عرض کیا کہ جنت کے داخلے کی دو قسمیں ہیں, ایک داخلہ کامل اور ایک ناقص. اگر گناہ کیے ہیں تو اللہ چاہے تو اس کو کامل داخلہ دے دے بغیر عذاب کے, اور ایک ناقص داخلہ, اللہ اگر چاہے تو اس کی بدعمالیوں کی اس کو سزا دے دے, لیکن بالآخر اس کی توحید کی برکت سے, ان امور کی گواہی کی برکت سے ان کو اللہ تعالی جہنم سے نکالے گا اور جنت میں داخل فرما دے گا. تو یہ حدیث بھی توحید کی فضیلت کی بڑی اہم اور ٹھوس دلیل ہے. جی.
ولہما فی حدیث عتبان فإن اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ.
وجہ اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ,
لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ.
یبتغی کا مفعول واقع ہو رہا ہے, مفعول منصوب ہوتا ہے. یہ صحابی عتبان, عتبان ابن مالک رضی اللہ عنہ, یہ ان کی حدیث ہے. قصہ ان کا یہ ہے کہ یہ نماز باجماعت پڑھتے تھے, لیکن پھر ان پر بڑھاپا آ گیا اور کئی عذر ان کو لاحق ہو گئے تو جانا دشوار ہو گیا. نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ میرے گھر آئیے اور کسی ایک جگہ کا انتخاب کر کے وہاں نماز پڑھیے, دو نفل پڑھیے, تاکہ اس جگہ کو میں اپنی مسجد بنا لوں, باہر نکلنا میرا مشکل ہے, تو وہیں میں پھر نماز پڑھا کروں. تو آپ آئیے برکت کے لیے, وہاں نماز پڑھیے, تو پھر میں اس کو ہمیشہ کے لیے مسجد بنا لوں. پیارے پیغمبر نے ان کی دعوت کو قبول کر لیا, ان کے گھر چلے گئے, لوگ جمع ہو گئے, گھر والے بھی پڑوسی بھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہاں چاہتے ہو؟ عرض کیا کہ یہاں پڑھ دیجئے. آپ نے وہاں دو نفل پڑھے, انہوں نے نبی علیہ السلام کی ضیافت کی, کچھ کھانے کا اہتمام کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے کھانے کے لیے, باتیں شروع ہو گئیں. ایک شخص کا ذکر ہوا, اس کا نام تھا مالک ابن دخشن, مالک ابن دخشن, اور دراصل اس کا چہرہ زیادہ دوسروں کے لیے تھا, مسلمانوں کے لیے نہیں تھا. تو بعض صحابہ کی زبان سے نکل کے اس میں تو نفاق ہے, اس میں تو نفاق ہے, اپنوں کی مفاد کی بات نہیں کرتا, دوسروں کے مفاد کی بات, اس میں تو نفاق ہے. فرمایا کہ ایسا مت کہو, ایسا مت کہو, وہ شخص لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے, کلمہ توحید کی گواہی دیتا ہے, اور تم جانتے ہو کہ ان اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ, کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو حرام کر دیا اس شخص پر جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے, اعتراف کر لے, اس کی گواہی دے, اور گواہی اس طرح دے کہ یبتغی بذلک وجہ اللہ, اس کا مقصد اللہ کی رضا ہو, اللہ کی رضا کے لیے اس عقیدے کی گواہی دے, تو اللہ تعالیٰ نے اس پر آگ کو حرام کر دیا. یہ حرام کرنا بھی دو قسموں پر ہے, یا تو مستقل حرام, پورا حرام, ان وہ جہنم میں جا ہی نہیں سکتے, اللہ تعالیٰ اس کی توحید کی برکت سے گناہوں کو معاف کر دے, اور یا پھر وہ ناقص حرام ہو, یعنی گناہوں کی سزا پا لے, جہنم میں داخل ہو, اور پھر وہ جنت میں داخل کر دیا جائے. تو حرمت یا تو مستقل ہے, اور یا پھر وہ حرمت ایک وقت کے بعد شروع ہوگی, کچھ وقت اس کو جہنم کا عذاب دیا جائے گا ابتدان, پھر اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا اس کی توحید کی برکت سے. تو یہ حدیث بھی عقیدہ توحید کی فضیلت ہے, اور اس میں ایک اہم تنبیہ یہ ہے کہ آپ ایک شخص کے ظاہر کو دیکھیں, اور ظاہر کو دیکھ کر اس پر حکم لگائیں. ایک شخص اگر کلمہ گو ہے اور توحید کا اقرار کرتا ہے اور لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے, تو اس کو آپ کبھی منافق نہ کہیں, مشرق یا کافر نہ کہیں, یعنی یہ تکفیر معین, یہ دین اسلام کے خلاف عقیدہ ہے, دین اسلام کے خلاف عقیدہ, اللہ کے پیارے پہ انہیں روک دیا, یہ کلمہ گو ہے اور اس کی کلمہ گوئی کا اعتبار کرو, اور جو شخص لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے, اعتراف کرتا ہے, اس پر جہنم کی آگ جو ہے وہ حرام. جی.
وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال موسیٰ یا ربی علمنی شیئن اذکرک و ادعوک به قال قل یا موسیٰ لا الہ الا اللہ قال یا رب کل عبادک یقولون هذا قال یا موسیٰ لو ان السماوات السبع وعامرهن غیری والارضین السبع فی کفہ ولا الہ الا اللہ فی کفہ مالت بہن لا الہ الا اللہ.
یہ حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے, صحیح ابن حبان میں, مستدرک حاکم میں, اور امام حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے, اگر جب بعض لوگوں نے اس سند پر جرح کی ہے, مگر امام حاکم اس کو صحیح کہتے ہیں. اور اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا. موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے عرض کیا یا رب علمنی شیئن اذکرک وعدوک بہ, یا اللہ مجھے کوئی ذکر عنایت فرمائیے, کوئی ذکر دیجئے جس ذکر سے میں آپ کو یاد کروں, آپ کو پکاروں, آپ سے سوال کروں اور ذکر چلتا رہے. قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو ذکر دیتے ہیں. قل یا موسیٰ, اے موسیٰ کہو لا الہ الا اللہ, یہ ذکر پڑھو کثرت سے, اس ذکر سے مجھے پکارو, میرا ذکر کرو کثرت سے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رب کل عباد کا یقولون ھذا, تیرا ہر بندہ یہ کہتا ہے, یہ ذکر تو عام ہے سب کرتے ہیں, مجھے کوئی خاص چیز دیجیے, کوئی خاص چیز عنایت فرمائیے جو صرف مجھے ہی ملے. تو اللہ پاک فرمایا کہ موسیٰ تم اس کلمے کو عام قرار دیتے ہو. لو ان السماوات سبع وعامرهن غیری, اگر ساتوں آسمان اور جو کچھ ان آسمانوں میں ہے سب میرے علاوہ, اس کا معنی اللہ بھی آسمانوں میں, جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے, یہ عقیدہ شریعت کے خلاف ہے, شریعت کے مقاصد کے خلاف. اللہ تعالیٰ کے ذات ہی اپنے عرش پر ہے اور اپنے علم کے اعتبار سے, احاطہ کے اعتبار سے, اپنی قدرت کے اعتبار سے پوری کائنات پر, اس کا علم, احاطہ, قدرت پوری کائنات کو محیط ہے, مگر اس کی ذات اور رحمان علی العرش استوا, رحمان عرش پر مستوی, یہ اس کی شان ہے, یہ اس کا مقام ہے کہ وہ سب سے اوپر اور سب سے بلندی پر ہے اپنی ذات کے اعتبار سے, مگر اس کی قدرت, اس کا قبضہ, اس کا ملک, اس کی تدبیر, اس کا احاطہ پوری کائنات کو گھیرے ہوئے. تو آسمانوں میں جو کچھ ہے میرے علاوہ, اور پھر ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں ڈال دی جائیں, اور بعد حصوں میں ساتوں زمینیں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اور وہاں میرے علاوہ نہیں, اور تاکید اللہ تعالیٰ اوپر ہے نیچے نہیں ہے. یہ ہر جگہ اللہ کو ماننا, اللہ کے شایان شان نہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. دیکھو ہر جگہ موجود ہو کر علم حاصل کرنا کون سا کمال ہے, یہ تو مخلوق بھی کر سکتی. یہ مسجد جہاں درس ہو رہا ہے میں نے نہیں دیکھی تھی, اب میں یہاں آ کر دیکھ لی, اب مجھے اس مسجد کا علم ہو گیا, کتنے ستون ہیں, کیسی چھت ہے اور کیسی صفحے ہیں. تو یہاں پہنچ کر علم تو میں بھی لے سکتا ہوں, آپ بھی لے سکتے. اگر اللہ کا بھی یہی مقام ہے کہ ہر جگہ موجود ہو کر وہاں کا علم لے گا, یہ کون سا کمال ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ عرش پر مستوی, سب سے اوپر, انتہائی بلندی پر, جس علوف کا اندازہ ہی نہیں, اور پوری کائنات کے ایک ایک ذرے سے واقف ہے اور جانتا ہے. لا یخفا علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء, ساتوں آسمان اور زمینوں میں اس سے ایک ذرہ بھی پوشیدہ نہیں. یہ کمال. فرمایا کہ اگر ساتوں آسمان اور جو کچھ آسمانوں میں سب میرے علاوہ, اور ساتوں زمینیں اور جو کچھ زمینوں میں سب, ترازو کے ایک پلڑے میں ڈال دو اور لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں ڈال دو, تو مالت بہن لا الہ الا اللہ, تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہوگا, ساتوں آسمان, سارے فرشتے, ساری مخلوقات, ساتوں زمینیں لا الہ الا اللہ کے مقابلے میں ہلکی پڑ جائیں گی. اس کلمے کا وزن کتنا قوی, یہ کلمہ جو شخص کو اختیار کر لے اتنی طاقت, اس کو عذاب مل سکتا ہے؟ پورے فہم کے ساتھ بڑی طاقت اس کلمے میں, بڑا وزن اس کا. تو اس وزن کو سمجھو اور اس کلمے کا حق ادا کرو. جی.
عن انس رضی اللہ عنہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ تعالی یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لآتیتک بقرابها مغفرہ.
جناب انس بن مالک اس کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ, اور جامع ترمذی کی حدیث ہے, حسن درجے کی ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام یہ فرماتے ہوئے سنا ہے, اللہ فرماتا ہے یا ابن آدم, اے آدم کے بیٹے, لو اتیتنی بقراب الارض خطایا, اگر تو آئے میرے پاس زمین بھر کے گناہوں کو لے کر, بقراب الارض اے بمل الارض, زمین بھر دے گناہوں کے ساتھ, تیری معصیتوں سے زمین بھر جائے, ثم لقیتنی, پھر مجھے آ کر ملے اس طرح کہ لا تشرک بی شیئا, تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو, شرک نہ کیا ہو, اور اگر شرک ہو چکا ہو تو سچی توبہ کر لی, سچی توبہ کر لی, ایسی توبہ کر لی کہ پھر کبھی شرک کے قریب نہ گیا ہو اور توحید پر قائم رہا ہو, تو اس کا صلہ میرے ہاں کیا ہے, لا تیتو کبھی قراب یا مغفرتن, میں اسی زمین کو تیرے گناہوں سے صاف کر کے اپنی مغفرت سے بھر کے تجھے دے دوں, تیرے گناہوں کو صاف کر کے اسی زمین کو اپنی مغفرت سے بھر دوں گا، اپنے فضل سے بھر دوں گا۔ یہ توحید کا فائدہ اور توحید کی عظمت، یہ توحید کس طرح گناہوں کا کفارہ بنتا۔ مگر بات وہی عقیدے کی کہ موحد انسان کے گناہ جو ہیں وہ اللہ کی مشیت کے تحت، اس کی مشیت اگر چاہے تو گناہوں کا بندوں کو سزا دے دے، اور چاہے تو اللہ تعالیٰ ابتدائن بندے کو معاف کر دے۔ بعض بندے توحید کی گواہی دیتے اور اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آتی، ان کا ٹھوس عقیدہ، پہاڑوں کی طرح مضبوط عقیدہ، اٹل، کوئی لغزش نہیں، کوئی تزلزل نہیں، اور ان کی معرفت اتنی اللہ کو پسند آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کی تدبیریں کرتے ہیں۔ ایک تدبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو ان کی شفاعت کا حکم دیتا ہے، یہ اللہ کے امر سے ہوگا۔ ایک تدبیر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک موحد گناہگار کو لائے گا، موحد ہے مگر گناہگار، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بندہ یہودی یا عیسائی بھی لایا جائے گا، ہر موحد مذنب کے ساتھ جس کو اللہ چاہے۔ اہل کتاب میں سے ایک شخص کو لائے گا، یہودی یا عیسائی، اور اللہ فرمائے گا میرے بندے تیری توحید کا تقاضا یہ تجھے معاف کر دو، اور تیرے گناہوں کا تقاضا یہ تجھے سزا دو، دونوں تقاضے جمع ہیں۔ تیری توحید کا تقاضا کیا ہے؟ تجھے معاف کر دو، اور گناہوں کا تقاضا کیا ہے؟ تجھے سزا دو۔ میرا فیصلہ کیا ہے؟ کہ تیرے جو گناہ ہیں وہ سارے کے سارے اس یہودی کے سر پہ ڈال رہا ہوں، اور اسے تیرا فدیہ بنا رہا ہوں، سارے گناہ اس سر پہ ڈال کے تجھے گناہوں سے پاک صاف کرتا ہوں تیری توحید کی برکت سے، اور اس یہودی عیسائی کو جو پہلے ہی جہنمی ہے مزید گناہوں کے بوجھ تلے تیرے گناہوں کا اسے فدیہ بنا کر جہنم میں پھینک رہا ہوں تجھے بچانے کے لیے۔ پروردگار کی تدبیر ہے، ایک موحد کا مقام اور توحید کی عظمت اور توحید کی شان۔ اللہ پاک ہمیں سچی توحید پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمہ اللہ تعالی فی باب من حقق التوحید دخل الجنة بغیر حساب، وقول اللہ تعالی ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، وقال والذین ہم بربہم لا یشرکون۔
الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن اقتدا بهدیه واستنى بسنته وسار على نهجه الى يوم الدين اما بعد فقد قال الامام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب من حقق التوحید دخل الجنة بغیر حساب۔ محترم سامعین حضرات، آج اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل سے تیسرا باب کتاب التوحید کا شروع ہوا چاہتا ہے۔ یہ باب ہے من حقق التوحید دخل الجنة بغیر حساب۔ جو شخص توحید کو اپنا لے، توحید کی تحقیق کر لے، وہ جنت میں بلا حساب داخل ہوگا۔ یعنی تحقیق توحید کا اجر یہ ہے کہ بلا حساب جنت حاصل ہوگی۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ تحقیق توحید کیا ہے اور بلا حساب داخل ہونے کا کیا معنی ہے۔ تحقیق توحید دو چیزوں کا نام ہے، ایک توحید کا فہم جو توحید خالص ہے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے ساتھ اور اس کی الوہیت کے ساتھ اور اس کے اسماء و صفات کے ساتھ، اور تحقیق توحید کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اپنی توحید کو شرک کی ملاوٹ سے پاک رکھا جائے، ایک ذرہ کی مقدار میں بھی اس میں شرک داخل نہ ہونے دیا جائے۔ یہ ہے تحقیق توحید، توحید کا اثباتی شکل میں پورا فہم، اور توحید کو شرک کے شوائب سے اور شرک کی ملاوٹ سے پاک رکھا جائے۔ جو شخص اس میں کامیاب ہو گیا، یعنی تحقیق توحید میں اس کی توحید خالص ہو گئی اور ہر قسم کے شرک سے بچا رہا اور اپنی توحید کو بچائے رکھا، تو اسے یہ شرف حاصل ہوگا کہ جنت میں بلا حساب داخل ہوگا۔ یہ خالص توحید کی شرط کہاں سے لی ہے؟ کتاب و سنت سے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، یہاں سارے انبیاء کے دین کا ذکر ہے، سورۃ البینہ کی آیت ہے، اور یہاں سارے انبیاء کے دین کا ذکر ہے۔ جتنے انبیاء مبعوث ہوئے انہیں کیا حکم دیا گیا؟ فرمایا کہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ دین کو خالص بنا لو، ہر قسم کے شوائب سے اور ملاوٹ سے پاک کر لو۔ الا للہ دین الخالص، اللہ کے لیے دین خالص ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح بخاری میں، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا تھا کہ من اسعد الناس بشفاعت کے یوم القیامہ، کہ آپ قیامت کے دن کن لوگوں کی شفاعت کریں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه، کہ میری شفاعت صرف ان خوش نصیبوں کو نصیب ہوگی جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں، گواہی دیں اپنے دل سے خالص ہو کر، جن کی اس گواہی میں، اس اقرار میں کوئی شرک شامل نہ ہو، بالکل خالص اور مخلص ہو کر یہ گواہی دیں۔ تو یہ بڑا ہی ایک عظیم مقام ہے۔ توحید کے دعوے دار بہت ہیں، مگر اخلاص توحید بہت کم لوگوں کو حاصل۔ تو اس باب کا مقصد اور اس باب کی دعوت یہ ہے کہ ہم اپنی توحید کو دیکھیں، اس کو چیک کریں، پرکھیں، اور جو صحیح فہم توحید کا ہے وہ پیدا کریں، اور اس کو شرک کے شوائب سے بچائیں۔ دوسری چیز یہ کہ اس تحقیق توحید پر جنت کا داخلہ ملے گا بلا حساب، کہ حساب نہیں ہوگا، حساب تو سب کا ہوگا۔ اللہ پاک کا فرمان ہے، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم قیامت کے دن پوچھیں گے ان تمام لوگوں سے جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا، اور رسولوں سے بھی پوچھیں گے، انبیاء سے بھی سوال کریں گے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث کے الفاظ ہیں، ما منکم من احد الا وسیکلمہ ربہ ولیس بینہ وبینہ ترجمان، تم سب سے تمہارے پروردگار نے روز قیامت باتیں کرنی ہیں، تم سب سے، اور باتیں بھی اس طرح کرنی ہیں کہ اللہ تعالی اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، اس طرح باتیں ہوں بالکل براہ راست۔ اس کا معنی سوال تو سب سے ہوگا۔ تو یہ کیا ہے کہ بلا حساب جنت میں داخل ہوگا؟ اصل میں قیامت کے دن حساب کی دو صورتیں، دو طرح کا حساب ہوگا۔ یہ بحث ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں موجود ہے، انہوں نے پیغمبر علیہ السلام سے سنا یہ دعا کرتے ہوئے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ یا اللہ میرا حساب آسان کر دے. تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آسان حساب کیا ہے؟ کہ حساب مشکل بھی ہوگا، اگر حساب ہے تو آسان کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انما ذالک العرض بمن نوقش فقد عذب. کہ عائشہ، یہ عرض ہے، آسان حساب عرض ہے اور مشکل حساب مناقشہ ہے. عرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو بلائے گا اور بلا کر اس پر اس کے گناہ پیش کرے گا، ان گناہوں کا اقرار لے گا، تو نے فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، بندہ اقرار کرے گا، بالآخر اللہ تعالیٰ سارے گناہ پیش کر کے اسے معاف کر دے گا. جب تک عرض ہے، حساب بصورت عرض ہے، اس وقت تک آسان ہے. لیکن وہ من نوقش، جس سے مناقشہ ہو گیا، اللہ نے یوں پوچھا کہ تو نے یہ گناہ کیوں کیا تھا، فقد عذب، وہ انسان مارا گیا، وہ یقیناً مبتلائے عذاب ہوگا. اللہ تعالیٰ کے کیوں کا جواب دینے کی کسی میں طاقت نہیں، یہ مشکل حساب. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ نے کیوں پوچھ لیا تو وہ انسان مشکل میں پڑ جائے گا، اس کا کوئی جواب نہیں. وہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ایک شخص اپنے گناہوں کے بوجھ تلے آئے گا، بڑا پریشان حال، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ اعرضوا علیہ صغار ذنوبہ وارفعوا عنہ کبارہا، کہ یہ بندہ جو آ رہا ہے اس کے صرف چھوٹے گناہ پیش کرنا، بڑے گناہ اس کے اٹھا دو، وہ پیش نہ کرنا. دیکھیں اللہ تعالیٰ بندے کے لیے کیسی تدبیریں فرماتا ہے. اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جاؤ، حقیقی تعلق جوڑ لو، سچی صلح کر لو، سچی توبہ کر لو. کیسی تدبیریں ہو رہی، یہ بندہ جو آ رہا ہے اس کے چھوٹے گناہ پیش کرنا، بڑے نہیں. بندہ پہنچ گیا خوف کے مارے اور چھوٹے گناہ شروع ہو گئے. حدیث میں آتا ہے کہ اپنے چھوٹے گناہوں کا اقرار کرے گا، چھوٹے گناہوں کا اقرار کرے گا، وَهُوَ يُشْفِقُ مِنْ كِبَارِهِ، اور بڑے گناہوں کی ہیبت بڑھتی جائے گی کہ چھوٹے گناہ جن کو میں بھول چکا تھا وہ اتنی تفصیل سے پیش ہو رہے ہیں، اتنی دقت اور باریک بینی سے پیش ہو رہے ہیں، تو جب بڑے گناہ شروع ہوں گے تو کیا بنے گا میرا، اس کا خوف اور بڑھ رہا ہے. جب چھوٹے گناہ ختم ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے بندے، یہ تیرے چھوٹے گناہ سب کا اقرار کرتا ہے، یا اللہ اقرار کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا اجعلوها حسنات، ان تمام گناہوں کو نیکیاں بنا دو، نیکیاں بنا دو. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندہ جو خوف سے کانپ رہا تھا، اچانک اس میں ایک جرأت آ جائے گی اور کہے گا یا اللہ میں نے اور بھی بہت سے گناہ کیے ہوئے تھے، وہ کہاں ہیں؟ ابو ذر غفاری اس کے راوی ہیں اس حدیث کے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام یہ جملہ فرما کر کھلکھلا کے ہنس پڑے اور ہم نے آپ کی داڑھیں دیکھ لیں. یہ جو حساب ہے بصورت عرض، یہ آسان حساب ہے. اور جو باب ہم نے پڑھا ہے کہ جو تحقیق توحید کر لے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا وہ، مگر اس کا حساب بصورت عرض ہوگا، بصورت مناقشہ نہیں. آسانی سے اللہ تعالیٰ اس کو فارغ کر دے گا. یہ توحید کی فضیلت اور توحید کا درجہ اور توحید کی عظمت ہے، جس میں یہ دعوت ہے کہ ہم اپنی توحید کو پرکھتے رہیں اور اس کو چیک کرتے رہیں اور شرک کی آمیزش سے اسے بچاتے رہیں. الشرک اخفى من دبیب النمل، کیونکہ شرک کی آہٹ چونٹی کی آہٹ سے بھی مخفی ہے. چونٹی چلتی ہے، اس کی آواز کوئی نہیں سنتا، اس کی آواز سننا ممکن ہے، لیکن بعض اوقات شرک کا حملہ انسان پر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو محسوس ہی نہیں ہوتا. اور پھر یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجرا دمہ، کہ شیطان جو ہمارا دشمن ہے وہ انسان کے اندر انسان کے خون کے ساتھ ساتھ گردش کر رہے ہیں. جہاں تک خون جاتا ہے وہاں تک شیطان کی رسائی ہے. وہ اندر کیا کچھ نہ کرتا ہوگا، کیسے کیسے وار کرتا ہوگا، اور ہم اپنے عمل کی ظاہری سجاوٹ میں مشغول رہتے ہیں اور اندرونی معاملہ ہم فراموش کر دیتے ہیں. بالکل فراموش نہ کریں، اس کو نگاہوں میں رکھو. شیطان اندر کام کر رہا ہے اور شرک کے جال بڑے خفیہ ہیں. اور ایک حقیقت اور بھی ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ان القلوب بین الاسمعین من اصحاب الرحمن یقلبها کیف یشاء، کہ تمام انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہیں، اللہ ان دلوں کو جب چاہے پھیر دے اور جس طرف چاہے پھیر دے. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت کا سوال کیجیے، اپنے قلبی معاملے کو نگاہ میں رکھیے اور اپنی توحید کو چیک کرتے رہیں، اور شیطان کے جو حملے ہیں ان سے بچاؤ اختیار کیجیے، اور صحیح معنی میں تحقیق توحید میں کامیاب ہو جائیے، یعنی توحید کا صحیح فہم اور اپنی توحید کو شرک کی آمیزش سے بالکل پاک کر لینا. بقول اللہ تعالی ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین. ابراہیم علیہ السلام خلیل الرحمن اور ابو الانبیاء جد الانبیاء ان کا ذکر ہے، جن کے لیے قدم قدم پر سعادتیں ہیں، جنت کی نویدیں ہیں. کس بنا پر؟ کیا ان کا عقیدہ تھا اور کیا ان کا منہج تھا؟ فرمایا کہ ان ابراہیم کان امتا، ابراہیم امت تھے. امت کا معنی قدوہ، لوگوں کے لیے مثال. کن لوگوں کے لیے؟ کسی ایک طبقے کے لیے نہیں، بلکہ رہتی دنیا تک، رہتی دنیا تک مثال تھے لوگوں کے لیے. ان کا منہج اور ان کا عقیدہ لوگوں کے لیے قدوہ تھا، نمونہ تھا. یہ امہ کا معنی معلم الخیر، ہمیشہ خیر کی تعلیم دیتے رہنا. اسے امت جماعت کو بھی بولتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اس معنی میں جماعت تھے کہ جو خصائل ایک جماعت کے ہوتے ہیں وہ اکیلے ابراہیم میں موجود تھے، اس قدر ان کی محنت تھی، جد و جہد تھی، اور اللہ رب العزت کے ساتھ ایک تعلق اور قرب جو ہے وہ اختیار کیا ہوا تھا کہ اللہ تعالی نے ان کو امت قرار دیا، ایک فرد واحد کو امت قرار دیا خصائل خیر کی بنا پر. تو ہم بھی محنت کریں، ان خصائل کو اختیار کریں، اور دنیا کی زندگی کی یہ ایام دین کمانے میں، دین حاصل کرنے میں صرف کریں. اور دوسرا قانتا، ابراہیم قانت تھے. قانت کا معنی قائم، کھڑا ہونے والا، جس کو اللہ تعالیٰ لمبے قیام کی توفیق دیتا ہے اسے قانت کہا جاتا ہے. اور یہاں قانت کا معنی اطاعت پر کھڑے ہونے والے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر کھڑے ہونے والے. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم اپنا سب کچھ میرے سپرد کر دو. عرض کیا کہ سپرد کر دیا، فرما بردار بن گیا، قانت تھے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے. ابراہیم الذی وفا، ابراہیم میرے با وفا دوست. اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیل کا لقب دیا تھا، خلیل الرحمن. خلیل کیسے بولتے ہیں؟ ایسے دوست کو جس کی دوستی ہر خلل سے پاک ہو، ہر خلل سے پاک ہو، جس کی دوستی پوری وفا شعاری پر ہو، وفاداری پر ہو. وہ بات سے بات نکلتی ہے. جب نبی علیہ السلام کو معراج ہوا اور 50 نمازیں فرض ہوئیں تو آپ وہ تحفہ لے کر آئے، ساتھ میں آسمان بھی ابراہیم تھے.
انہوں نے پوچھا اللہ نے کیا تحفہ دیا, بتایا 50 نوازے, انہوں نے کوئی مشورہ نہیں دیا کچھ بھی, خاموشی اختیار کی. چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام تھے, انہوں نے پوچھا کیا تحفہ ملا, فرمایا 50 نوازے. فرمایا ان امتک لا تطیق ذلک, آپ کی امت 50 نوازے نہیں پڑھ سکے گی. سل ربک التخفیف, اپنے پروردگار کے پاس جاؤ اور تخفیف کا سوال کرو. یہ قصہ طویل ہے بہرحال, یہ مشورہ ابراہیم علیہ السلام نے کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ وہ خلیل تھے اور خلیل کی دوستی پوری وفاداری پر ہوتی, ایسی کوئی بات نہیں کی انہوں نے. تو قانتن للہ, اللہ تعالی کی اطاعت کرنے والے, اطاعت پر مداومت اختیار کرنے والے, دن ہو رات ہو, صحت ہو مرض ہو, غنا ہو فقر ہو, شباب ہو بڑھاپا ہو, ہر مرحلے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے. تو ہم بھی اطاعت شعار بندے بن جائیں. حنیف, ابو حنیف تھے. حنیف کا معنی کیا ہے؟ ہر چیز سے کٹ کر, ہر دین سے کٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف مائل, حنیفیت. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, بوئس تو پھر حنیفیہ, مجھے حنیفیت کے ساتھ بھیجا گیا ہے. یعنی حنیفیت کا وصف ہم میں بھی ہونا چاہیے. ابراہیم حنیف تھے, اور حنیف کا معنی کیا ہے؟ ہر چیز سے کٹ جائیں. دنیا میں مختلف مذاہب ہیں, مختلف تحریکیں ہیں, مختلف افکار ہیں. کچھ لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ سب کی سنو, تماشبین ہوتے ہیں کچھ لوگ. نہیں, اپنے دین کی فکر کرو اور یہ وصف حنیفیت پیدا کرو اپنے اندر. سارے دینوں کو چھوڑ دو, اللہ کے دین کو اختیار کر لو اور توحید کے ساتھ تمسک اختیار کر لو. یہ وصف ابراہیم علیہ السلام کا ہے, اور نبی علیہ السلام کی بعثت بھی اسی حنیفیت پر ہوئی. ہمارا دین حنیف ہے, اور حنیف وہ شخص ہے جو ہر چیز سے کٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہو, اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف مائل ہو. تو یہ اوصاف ابراہیم علیہ السلام کی. اور فرمایا کہ ولم یکن من المشرکین, مشرکین میں سے نہیں تھے وہ. ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا, ان سے دوستی محبت ہرگز نہیں, ان سے بری تھے. انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ, ان کا اعلان تھا ہم تم سے بری ہیں, تم سے ناراض ہیں, ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں, اور جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو ان سے بھی نہیں. ہمارے تمہارے درمیان ہمیشہ کی عداوت ہے, ہمیشہ کا بغض ہے, یہ کبھی ختم نہیں ہوگا جب تک تم شرک پر قائم ہو. حتی تؤمنوا باللہ وحدہ, حتیٰ کہ تم سب چھوڑ کر ایک اللہ پر ایمان لے آؤ, اس کی توحید کو مان لو, پھر تم ہمارے ہم تمہارے, پھر یہ محبت بڑی مثالی قائم ہوگی, جڑ جائے گی, یہ تعلق قائم ہو جائے گا. لیکن جب تک تم شرک پر قائم ہو ہمارا تم سے کوئی تعلق اور کوئی واسطہ نہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے. اہل شرک سے ہمارا کیا برتاؤ ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت اور ترک محبت کو ایمان کا سب سے مضبوط کنڈا قرار دیا. اوثق علی الایمان الموالاۃ فی اللہ والمعاداۃ فی اللہ. ایمان کا سب سے مضبوط کنڈا یہ ہے, کسی سے محبت ہو تو اللہ کے لیے اور اس کے دین کے لیے, اور عداوت ہو تو وہ بھی اللہ اور اس کے دین کے لیے. من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جو شخص اللہ کے لیے محبت کرے اور اللہ کے لیے عداوت رکھے, اللہ کے لیے مال خرچ کرے, اللہ کے لیے روک لے, اس کا ایمان مکمل ہے, اس کا ایمان پورا ہے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ وصف کہ مشرکین میں سے نہیں تھے. مشرکین کے ساتھ بیٹھنا یا غلط عقیدہ کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا, ان سے دوستیاں کرنا اور محبتیں کرنا, یہ دین اسلام اور توحید کے مقاصد کے خلاف ہے, یہ تحقیق توحید کے خلاف ہے. امام سفیان ثوری رحمہ اللہ, ایک واقعہ ان کا, ابن بطہ نے اپنی کتاب الابانہ میں نقل کیا ہے، بصرہ میں ایک شخص کی شہرت دیکھی جس کا نام تھا ربیع بن سبیع، کہ عوام میں بڑا مقبول ہے اور لوگ بڑی اس سے محبت کرتے ہیں، تو بڑا متعجب ہوئے کہ یہ شخص، اس کو علماء کیوں نہیں جانتے؟ وہ علمی دور تھا، رجاد الاسانید کا دور تھا، تو اس کو علماء کیوں نہیں جانتے؟ عوام میں بہت مقبول ہے، اور جو سچا عالم ہوتا ہے وہ علماء کے نزدیک معروف ہوتا ہے، اس کی شہرت علماء میں ہوتی، اس کا تزکیہ علماء کرتے ہیں، اس کو کوئی جانتا ہی نہیں۔ تو لوگوں سے پوچھا کہ اس کا منہج کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ منہج ہو سنہ، اس کا منہج سنت ہے، سنتیں بیان کرتا ہے، حدیثیں ذکر کرتا ہے۔ پوچھا کہ من بطانتہ، اس کے ساتھ کون لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اس کے حاشیہ نشین کون ہیں؟ کہا کہ اکثر قدریہ، بصرہ میں یہ قدری فرقہ وجود میں آیا تھا جو تقدیر کے منکر تھے، تو اکثر قدری لوگ بیٹھتے ہیں اس کے ساتھ۔ فرمایا کہ ہوا قدری، یہ قدری ہے، میں نہیں مانتا اس کا منہج سنت اور حدیث، یہ قدری۔ جن کا عقیدہ درست نہیں ہے ان کے ساتھ یوں بیٹھنا اٹھنا یہ توحید کے مقاصد کے خلاف۔ ایوب سختیانی رحمہ اللہ بڑے محدث ہیں، ان کے دور میں ایک شخص کا انتقال ہوا، تو اس کے بیٹوں نے ان سے عرض کیا کہ ہمارے والد کو آپ غسل دیجیے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، نیک کام، چل پڑے۔ اس کمرے میں پہنچا دیے گئے جہاں میت رکھی ہوئی تھی، گئے اور پردہ ہٹایا اور چہرہ ڈھک کے باہر آ گئے اور کہا کہ میں غسل نہیں دے سکتا۔ پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا کہ رأیتہ کان یمشی مع مبتدع، میں نے اسے ایک دن دیکھا تھا ایک بدعتی انسان کے ساتھ جا رہا تھا۔ کہ یہ سلف صالحین کی احتیاط، ان کی تحری، یہ معاملہ کس قدر دین کے مقاصد میں شامل ہے۔ تو لم یکن من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے، ان کے ساتھ دوستیاں، محبتیں، اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا، ہاں کوئی مقصد ہو، جیسے کوئی کاروباری لین دین ہے، اس قسم کے دیگر معاملات ہیں، اس حد تک میل جول کی اجازت ہے، لیکن ساتھ بیٹھنا، ہنسنا، مسکرانا، چلنا پھرنا اور ساتھ گھومنا پھرنا، اور خاص طور پہ ایسے لوگوں کے لیے جو دعوت دین کا کام کرتے ہیں، اس کی دین میں کوئی گنجائش نہیں۔ تو تحقیق توحید کے لیے امور ضروری ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کیا ان کا مقام تھا اور کیا ان کا درجہ تھا، مگر اس مقام کی اساس کیا ہے، یہ امور جو آپ کے سامنے بیان ہوئے۔ تو اگر ہم اسی طرح ہم بھی تحقیق توحید کے منہج کو اپنائیں گے اور اپنی توحید کو راست کریں گے اور شرک کی ملاوٹ سے بچائیں گے، تو یہ تحقیق توحید اللہ تعالیٰ کے ہاں اس قدر پسندیدہ عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ حساب لیے بغیر جنت میں داخل فرما دے گا، جیسا کہ آگے حدیث سے اس کی مزید جو ہے وہ وضاحت ہو رہی۔ دوسری آیت کریمہ، والذین هم بربهم لا یشرکون، یہاں ان لوگوں کا ذکر ہے جو سابقین الجنت، جن کو جنت کا داخلہ سبقت کے ساتھ ملے گا۔ بس سابقون، سابقون ہے نا، تین گروہوں کا ذکر ہے، ان میں سے ایک سابقین ہے جو سبقت کے ساتھ جنت میں داخل ہوں۔ وہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ میری امت کا پہلا زمرہ جو جنت میں داخل ہوگا، ان کے چہرے روشن ہوں گے چاند کی طرح، چودھویں کے چاند کی طرح داخل وہ داخل ہوگا۔ اور ان کا منج کیا ہوگا؟ قلوبہم علی قلب رجل واحد، ان سب کے دل ایک شخص کے دل کی مانند ہوں گے۔ غور کیجئے، وہ لوگ لاکھوں بھی ہو سکتے ہیں، کروڑوں بھی ہو سکتے ہیں، مگر ان کا تمید یہ ہے کہ ان کے دل شخص واحد کے دل کی مانند ہوں گے۔ یہ عقیدے کی وحدت ہے۔ مبارک ہو آپ کو کہ آپ کا عقیدہ ایک ہی ہے، مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، ایک ہی عقیدے پر قائم ہے۔ اور جو دوسرے اہل الرائے اور مختلف طبقات ہیں، ان کے عقیدوں میں بڑا اختلاف ہے۔ لاختلاف بینہما، یہ صحیح بخاری کے الفاظ، کہ ان میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا، ایک ہی عقیدہ، ایک ہی منہج۔ یہ ان لوگوں کے لیے ایک بڑی نوید مسرت، بشارت ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے سچا اور صحیح عقیدہ اپنانے کی توفیق دے دی. میں ایک بات بڑی بصیرت سے کہوں گا اور شرع صدر سے کہوں گا کہ عقیدے کے دو مرحلے تھے. ایک مرحلہ سید عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت سے پہلے, نبی اسلام کا دور, صحابہ کا دور, اس وقت عقیدے ہر قسم کی آمیزش سے پاک تھے. شہادت عثمان کے بعد بہت سی گمراہ تحریکیں جنم لیں, گمراہ فرقے پیدا ہوئے, قدریہ ہیں, معتزلہ ہیں اور جبریہ ہیں, اور پھر روافد ہیں, خوارج ہیں, آگے چل کے جہمیہ, مشبہ, پھر اشاعرہ, ماتریدیہ. ان تمام کے عقائد جو ہیں وہ علم کلام کی آمیزش سے بچ نہیں سکے تھے. سب میں علم کلام شامل ہو گیا اور داخل ہو گیا. علم کلام کیا ہے؟ مدرسہ عقل کو وہی پر مقدم کرنا, عقل کو وہی پر مقدم کرنا. اب ان سب کے عقیدے آپ اٹھا کر دیکھیں, سب میں عقلی امور کو ترجیح ہے اللہ کی وحی پر. اور شہادت عثمان سے قبل یہ فلسفہ اور یہ منطق اور یہ علم کلام قطعاً داخل نہیں ہوا تھا. عقیدے خالص تھے وحی الہی کے مطابق. جو عقیدہ آپ پڑھ رہے ہیں یہ عقیدہ شہادت عثمان غنی سے پہلے کا, اس میں کوئی آمیزش نہیں علم کلام کی, فلسفے کی. وحی الہی کے مطابق ہے, کتاب و سنت کے مطابق ہے. اور یہ عقیدہ جو ہے, اس عقیدے کا تمید یہ ہے, اس عقیدے کے حاملین میں قلبی طور پر کوئی اختلاف نہیں, اعتقادی مسائل میں کوئی اختلاف نہیں. تو اس پر محنت کیجیے, یہ اللہ کا نور ہے جو تقسیم ہو رہا ہے, اس پر محنت کیجیے, اس میں استحکام پیدا کیجیے. تو یہ جو سابقین الجنہ ہے, والذین هم بربهم لا یشرکون, وہ جنت میں سابقین کیوں ہوں گے, کیا ان کا وصف ہے؟ یہاں پر تین آیات ہیں. ایک یہ کہ ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون, اپنے پروردگار کی خشیت سے ڈرتے ہیں, ان کے دل اپنے رب کی خشیت سے لبریز ہیں, بھرے پڑے ہیں اللہ کی خشیت, یہ ایک ان کا وصف ہے. اور دوسرا یہ کہ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون, اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں. کہ پروردگار کی آیتوں پر ایمان لانے والے کون ہیں؟ فرمایا کہ الذین یتبعون الرسول النبی, صحیح معنی میں اللہ تعالی کی آیتوں پر ایمان لانے والے وہ ہیں جو اللہ کے پیغمبر کی اتباع کرتے ہیں, جو فہم قرآن حاصل کرتے ہیں نبی علیہ السلام کی سنتوں اور نبی علیہ السلام کے فرامین سے. ایک ایسا مبارک علم, اللہ کی وحی کے علاوہ نام ہی نہیں, کتاب و سنت کے علاوہ نام ہی نہیں. یہ دو ان کے اوصاف. اور تیسرا وصف یہ ہے کہ والذین هم بربهم لا یشرکون, کہ وہ لوگ اپنے پروردگار کے ساتھ شرک نہیں کرتے, ان کی توحید شرک کی ملاوٹ سے پاک ہے, ان کا دین دین خالص ہے, ان کا عقیدہ خالص ہے. اور یہ شرک اور پھر یہ علم کلام کی موشگافیاں, بڑی نجاست ہے اس میں. امام شافعی کا قول مجھے یاد آیا, فرماتے ہیں کہ لَأَن يَبْتَلِيَ اللَّهُ عَبْدًا بِكُلِّ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ أَن يَسْمَعَ مِنْ أَهْلِ الْكَلَامِ. یہ بھی قول کتاب الابانہ ابن بطہ کی. کسی بندے کو اللہ تعالیٰ ہر برائی میں ڈال دے سوائے شرک کے, یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ علم کلام کی باتیں سنیں. ساری برائیاں بہتر ہیں, قابل قبول ہیں کہ وہ علم کلام کی باتیں سنیں. تو اس سے کیا ہے؟ اپنے اندر عقیدے کی غیرت لائیے اور یہ توحید خالص اس پر قائم ہو جائیں. اور یہ نہیں کہ ہر ایرا غیرا اس کی باتیں سنیں. ابھی یہ منہج ہمارے سامنے واضح ہوا کہ ایسے علماء جن کی معرفت عند العلماء ہو اور جن کی سند نبی علیہ السلام تک پہنچتی ہو, یہ سند ایک نور ہے, سند کی ایک برکت. سینوں سے یہ نور منتقل ہوتا ہے سینوں تک, اور پھر یہ علماء اپنے مشائخ کی نگرانی میں کام کرتے ہیں, اور یوں علم نافع کا سلسلہ جاری اور قائم. تو ان اوصاف کی بنا پر یہ لوگ جنت کی طرف سابقین ہیں, جنت میں پہلے داخل کر دیے جائیں. یقیناً یہ اوصاف بڑے مبارک ہیں جو ان دو آیات میں جمع کیے گئے، تو ہم بھی ان پر محنت کریں اور ان کو کمائیں اور حاصل کریں تاکہ شرف ہمیں بھی حاصل ہو سکے کہ جو تحقیق توحید میں کامیاب ہو گیا وہ جنت میں بلا حساب داخل ہو جائے گا۔